بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 جولائی 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پوری زندگی کا روزہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، ماہ شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے. ماہ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا تھا اور وہ رخصت ہو چکا ہے. عید الفطر کے موقع پر جہاں ایک طرف خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اجر و ثواب کمانے کے مواقع عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ ایک تجدید تعلق کا ہمیں موقع دیا، تراویح کی شکل میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے ضمن میں، وہیں بہرحال ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور دل میں آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان تک بھی ہمیں موقع دے اور اگلے رمضان سے بھی استفادے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خصوصی برکات جو رمضان کی ہیں وہ کسی اور مہینے کی نہیں ہیں، لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے قرآن مجید میں جو 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس کی ایک آیت میں نے بھی تلاوت کی ہے، اس میں ہمارے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. چنانچہ یہ آیت جو اس رکوع کے اندر بڑے مرکزی مقام پر آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے اس پر گفتگو کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن میں اشارہ کر دوں، ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسان کا جو روحانی وجود ہے، یہ بات تو طے ہے کہ انسان دو وجودوں کا مرکب ہے، ایک اس کا یہ حیوانی وجود جو نظر آ رہا ہے جس کے تقاضے بھی حیوانی ہیں، ایک پورا حیوان ہمارے ہر شخص کے اندر موجود ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن اگر روحانی وجود اس کے اوپر غالب آ جائے گا، دوسری شے وہ روح ہے جو ڈالی گئی ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ اسپرچل ایلیمنٹ ہے، اسی روح کو بیدار کرنے کا ایک موقع ہے کہ رمضان میں دن کے وقت پابندی کرو کھانے پینے کی، شہوت کو پورا کرنے کی، جسمانی تقاضوں کے اوپر بندش لگاؤ تاکہ وہ روح ذرا بیدار ہو سکے. ہماری ساری توجہ جو ہے عام طور پر اپنے حیوانی تقاضوں کی طرف ہوتی ہے. سکن کے اوپر ذرا سا داغ بھی پڑ جائے گا تو ہم بھاگے بھاگے جائیں گے ڈرمٹولوجسٹ کے پاس، یہ مسئلہ ہو گیا اس کو کیسے کیا جائے، کوئی بیماری آ گئی ہے 100 ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، بڑی فکر رہتی ہے. روح سسکتی رہتی ہے اندر، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ماہ رمضان میں اسی روح کو بیدار ہونے کا موقع ملتا ہے روزے رکھنے کی وجہ سے. اور روزہ بھی اصل روزہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو تو چھوڑنا لازم ہے نا روزے کے ساتھ، ہم حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، شدید بھوک ہو شدید پیاس ہو نہیں جائیں گے قریب، تو اگر اس روزے کی حالت میں ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، حرام کام جو ہیں وہ کرتے رہے تو پھر روزہ تو بےمانی ہو گیا. روزے میں انسان ناجائز باتوں سے بھی رکتا ہے، حرام سے بھی رکتا ہے، ممنوعات سے بھی رکتا ہے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرتا ہے غلط بات نہ نکلے، اور ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے. نتیجتاً وہ روح تھوڑی سی بیدار ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جب رات کو قرآن مجید کا فیضان، وہ اصل میں روح کی اصل غذا ہے، وہ اگر صحیح طور پر فیضان انسان کو حاصل ہو جائے اب روح توانا ہوتی ہے. اب جب توانا ہوگی تو اب اپنے اصل کی طرف رجوع کرے گی. تو اگر میرے بندے جب اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں. بندے روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی طرف اس کی روح کی توجہ ہوتی ہے، لہذا وہ پوچھیں گے رب کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ کہاں ہے. تو انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی جہاں بھی وہ مجھے پکارے. یہ ہے جو بشارت اس کے اندر آئی ہے، اور یہ معاملہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ راؤنڈ دا ایئر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ صدا لگائی جاتی ہے خاص طور پر رات کے آخری پہر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات میں اللہ تعالی نزدیکی آسمان تک نزول فرماتے ہیں. سماء دنیا سے مراد ہے جو قریب ترین ہے، سات آسمانوں میں جو سب سے نچلا ہے. اس کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن ایک خاص ادا کا جو ہے وہ ایک فیضان ہے اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے. حین یبقى ثلث اللیل الآخر، اور یہ جو اللہ کا نزول ہوتا ہے، نزول اجلال، یہ رات کے آخری ایک تہائی حصے میں ہوتا ہے. تو گویا فجر سے قبل، متصلا قبل جو رات کا تہائی حصہ ہے، یہ وہ وقت ہے. اور فیقول، اور اللہ کی طرف سے پکار لگائی جاتی ہے، من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، من یسالونی فاعطی له، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے سوال کرے اور میں اس کو دوں، من یستغفرونی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہے اور میں اس کو معاف کروں. یہ ہے روزانہ پکار اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ خاص رمضان کے ساتھ اس کا جو ہے اختصاص نہیں ہے، ہر روز. اسی کی ایک اور روایت جو ہے وہ، یہ تو بخاری، صحیح بخاری کی روایت تھی، دارقطنی میں بھی یہی مضمون آیا ہے، اور وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائی لگا دی جاتی ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخشوں، هل من سائل فاعطيه، ہے کوئی سوال کرنے والا مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، هل من تائب فاتوب له، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں. یہ ہے جو روزانہ آپ کے پاس موقع ہے، ہر شخص کے لیے موقع ہے، جب چاہے پکارے، جہاں چاہے پکارے. اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو روزانہ پکار لگا رہا ہے، ہمیں کچھ نہ مانگنا ہے نہ استغفار کرنا ہے، یہ تو ہمارا معاملہ ہے. رب کو پکار کر کبھی بھی انسان محروم نہیں رہتا. اور یہ بشارت ہمیں پورے سال یہ سہولت حاصل ہے، جب چاہیں اللہ کو پکارے وہ سنتا ہے اور اس کی طرف سے ندا بھی آتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس پورے سال اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں تک ماہ رمضان کا تعلق ہے، اس کے اندر جو اس کا حاصل ہے، میں نے عید کے خطبے میں بھی یہ موضوع اپنا بنایا تھا، وقت کم ہوتا ہے کہ رمضان میں ہمیں دو عظیم عبادتیں جو ہیں اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق۔ ایک ہے روزے کی عبادت، وہ دن بھر کا ہے، اور رات کو قیام اللیل، جس کی کم سے کم شکل جو ہے وہ تراویح ہے۔ اور بہرحال جن لوگوں کو جس علاقے میں قرآن اترا تھا، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی زبان میں تھا، انہیں سمجھ بھی آتا تھا، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے وہ ہدایت میں سے ہمیں حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں پڑھیں تلاوت کریں بغیر سمجھے بھی، اس لیے کہ عربی نہیں آتی، ثواب ملے گا، نو ڈاؤٹ، اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی کہ ایک بندہ میرے کلام کو لے کر بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن ہدایت نہیں ملتی اس سے۔ ہدایت تو تب ہے، قرآن کی ہدایت تو تب حاصل ہوگی جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اصل مطلوب یہ تھا۔ اور صحابہ کرام جب پڑھتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی زبان تھی، انہیں سارا مطلوب حاصل ہو رہا تھا، ہمیں وہ سہولت حاصل نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو عبادتیں ہیں جس کا ہمیں خاص طور پر موقع ملتا ہے ماہ رمضان میں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ روزہ صحیح طور پر رکھا جائے تو اس کا اجر و ثواب بے حساب ہے، بہت زیادہ۔ قرآن کے ساتھ تعلق ہو تو قرآن تو ہے ہی ایسی شے کہ اللہ کی رحمت جو ہے انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور انسانوں کے لیے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہمیں عطا ہوا۔ ازرو قرآن اور ازرو احادیث کی بات ثابت ہے۔ ان دو تحفوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، رمضان کا روزہ اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق، تراویح کی شکل میں یا دورہ ترجمہ قرآن، اس سے اور آگے کی ایک قدم اور آگے کی بات ہے۔ لیکن رمضان گزرنے کے بعد اس کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ بس یہ رمضان کب تک تھا، بقیہ سال میں اس کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے روزے سے اور قرآن سے، یہ ہے اصل سوال۔ دیکھیں عبادت جو ہے، سب سے پہلے ہم روزے کو لیتے ہیں، روزے میں ہم نے کیا کیا ہے، انالائز کیجئے۔ روزہ اس طرح کی عبادت نہیں ہے جیسے نماز ایک عبادت ہے، آپ وضو کر کے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قومہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں تسبیحات بھی ہیں، پھر آپ سلام پھیر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی نماز سے اب میں نکل آیا۔ ایک اپنے رب کے حضور جو کھڑے بھی ہیں، ادب سے کھڑے ہیں، پھر رکوع میں بھی گئے ہیں، پھر سجدے میں بھی گئے ہیں، سب کو پتا یہ عبادت کر رہا ہے۔ حج ہے، حج کی عبادت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کے ارکان ہیں، ایک شخص جو ہے وہ حج کے لیے نکلتا ہے، وہ احرام باندھتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، اس کے بعد جا کر جو ہے وہ طواف کرے گا، منا میں ٹھہرے گا، پھر اس کے بعد وہاں سے آگے جائے گا، عرفات بھی جائے گا، مزدلفہ میں بھی ٹھہرے گا، واپس آئے گا، حلق بھی کرائے گا، قربانی بھی کرے گا، سب کچھ ہوگا، پھر طواف زیارت بھی ہے۔ ایک عمل کا نام ہے حج، مسلسل ایک جدوجہد کا نام ہے۔ روزے میں ہم نے کون سی جدوجہد کی ہے، ہمارا کون سا جسچر ہے جو بتا رہا ہے کہ ہم اس وقت ایک عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی ویزیبل نہیں ہے۔ ہاں اس میں کیا ہے، کچھ چیزوں پر ہم نے اپنی پابندی عائد کر دی ہے، ایک وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی پابندی ہے، حلال چیزیں بھی ہم نہیں کھا سکیں گے،
اپنے جنسی جذبے پر بھی پابندی ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی قریب نہیں جائیں گے۔ اس پابندی کا نام روزہ ہے۔ یہ عبادت کیسے ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اس پابندی کا اصل حاصل کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھوکا رکھ کر دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پیاسا دیکھ کر خوش ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ عام طور پر تو یہ ہے کہ دنیا کی جو کچھ نعمتیں ہیں یہ تو سب کے لیے ہیں، اللہ نے جس کو دیا ہے فائدہ اٹھائے۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو بھی ہیں اصلاً ہیں اہل ایمان کا حق، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کے لیے دسترخوان وسیع کیا ہوا، اس لیے کہ اللہ آزما رہا ہے۔ جو اللہ کے باقی ہوں ان کو تو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے رزق میں سے ایک نوالا بھی ان کو ملے اصولی اعتبار سے، لیکن یہاں اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ تو ہے ہی مسلمانوں کا حق۔ تو بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کو خوشی نہیں ہو رہی۔ اصل میں جو چیز ہے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ضبط نفس کی مشق ہو رہی ہے، سیلف کنٹرول۔ ہمارا حیوانی وجود ہم پر حاوی رہتا ہے، اس کو قابو رکھنے کے لیے یہ مشق کرو کہ صبح سے صادق سے لے کر غروب آفتاب تک طیب اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکو۔ یہ ضبط نفس کی مشق جو ہے، اگر اس کا یہ حاصل نہ ہو کہ ہم راہ رمضان کے ختم ہوتے ہی پھر اپنے معمولات کی طرف واپس آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل حاصل ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوا۔ روزہ رکھ لیا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے انسان یہ عزم لے کر اٹھے کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکا ہے، بھوک پیاس برداشت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، اسی اللہ کی رضا کے لیے میں کم سے کم گناہوں سے، حرام سے، منکرات سے، ناجائز چیزوں سے تو بچوں۔ اسی رب کے لیے میں نے روزہ رکھا تھا، اسی رب کا حکم ہے کہ یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ حرام۔ اصل میں یہ ہے وہ شے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اگر نفس حاوی ہے تو انسان انسان نہیں ہے، پھر حیوان ہے۔ اور انسان اگر اپنے نفس کے اوپر قابو یافتہ ہے اب وہ انسان ہے۔ آج دنیا میں ایک عظیم اکثریت دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوانوں پر مشتمل ہے، انسان کہاں ہے؟ بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، لوٹ کھسوٹ، اور بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی اسی صف میں کھڑی ہے۔ عظیم اکثر، انسانیت کہاں ہے؟ اور اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر ہم اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، ہم نفس کے غلام ہیں۔ قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی معبود بنا رکھا ہے؟ جو نفسانی خواہشات ہیں وہ پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں حلال سے ہو حرام سے ہو۔ اس نے اللہ کو رب نہیں مانا، اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کو رب نہیں مانا، نفس کو رب مانا۔ لہذا اب 11 مہینے حرام سے، ناجائز چیزوں سے، منکرات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی شعوری کوشش کرنا، یہ حاصل ہونا چاہیے اس رمضان کی 1 مہینے کی اس ایکسرسائز کا، یہ ضبط نفس کی جو مشق ہے۔ بڑی پیاری بات مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا ایک چھوٹا سا خطاب ہے، اس میں انہوں نے فرمائی روزے کے حوالے سے، اس کا ذکر پہلے بھی میں نے کیا ہے کہ روزہ ایک یہ نہیں ہے، یہ جس کو ہم جانتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، یہ تصور تو سب کو پتا ہے مسلمانوں کو، ایک روزہ اور بھی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ روزہ جو ہے اس کا اختتام کوئی نہیں ہے، موت پر اختتام ہوگا۔ وہ روزہ کیا ہے؟ وہ روزہ یہی ہے، نفس کی خواہش ہے، وہ تو حیوانی تقاضے اس کے سارے کے سارے ہیں، اور حیوانی تقاضے جو ہیں وہ اپنی لمٹس کے اندر نہیں رہتے. ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ تو برائی کی طرف کھینچتا ہے انسان کو، دھکیلتا ہے، اس کا تو کام یہی ہے. اس نفس کے اس کے اوپر جو ہے چنانچہ گناہوں سے رکنا، حرام سے رکنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، یہ وہ روزہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے پوری زندگی کا روزہ ہے. یہ موت تک چلے گا اور یہ لازم ہے. تو ایک روزہ یہی رمضان کا نہیں ہے، رمضان کے روزے میں تو آپ جائز چیزوں سے بھی رک گئے، ایک روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اور وہ اگر نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارے پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے. کسی وقت انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے، عزم کرتا بھی ہے کہ آئندہ میں گناہوں سے بچوں گا، حرام کو چھوڑوں گا، لیکن شیطان تو اس کا تعاقب کرتا ہے. اور اگر زندگی کی کسی سٹیج پر انسان جو ہے وہ شیطان کے اس پھندے میں آ کر پھر اپنے صراط مستقیم سے ہٹ گیا اور اس وقت اس کی موت واقع ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو انجام ہے وہ اس کے آخری جو عمر کے جو اس کا کیفیت ہوگی اس کے مطابق ہوگا. چنانچہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص صراط مستقیم پر چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے، اور انجام جو ہے وہ جہنم ہے اس کا. لہذا اس پر مستقل کاربند رہنا ہے شعوری طور پر، اور اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے فوراً توبہ کرنی ہے، نہیں معلوم کہ کس وقت موت آ جائے، پھر آنا ہے واپس پٹڑی پر. مسلمان کی زندگی تو اس سے عبارت ہے، وہ ہر وقت اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہے، شیطان سے جنگ کر رہا ہے، اور اسی شیطان کو اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ روزے کی عبادت ہے جو ہمارے لیے ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے. الصوم جنہ، ہتھیار کا لفظ میری زبان پر آیا، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. یہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہے، شیطان کے حملے اور نفس کی جو ہے ترغیبات، اس سے بچنے کے حوالے سے ہمیں یہ سٹرنتھ عطا کرتا ہے روزہ. الصوم جنہ. تو اس روزے کے ضمن میں بقیہ سال ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بقیہ 11 مہینے اب ہم طے کر لیں کہ حرام سے اور ناجائز چیزوں سے بچنا. دوسرا معاملہ ہے قرآن مجید کا، تراویح کے حوالے سے جو بھی ہے، یہ تو روزہ ہے جشن نزول قرآن، رمضان کا مہینہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک تعلق مسلمان کا کسی قرآن کے ساتھ قائم ہو گیا تراویح کی شکل میں، اور جو بھی ہے اس نے اگر سمجھ کر پڑھا ہے تو اور اس سے اعلی نور اعلی نور، اس کو بھی آگے برقرار رکھنا ہے، اس کا بھی عزم لے کر اٹھیں. بندہ مومن سے مطلوب ہے روزانہ قرآن کی تلاوت. کیا آپ کو معلوم ہے 30 پارے کیوں کیے گئے؟ صحابہ کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی 30 پاروں کی، سورتیں تھیں اور 7 احزاب تھے قرآن کے، 7 حزب، اس لیے کہ وہ 7 احزاب اس لیے کیے گئے، اس میں سورت نہیں کوئی ٹوٹتی تھی، کہ ایک ایک حزب روزانہ پڑھ کر ایک مسلمان ہفتے میں تلاوت مکمل کر لیا کرے. پھر جب مسلمانوں کے جوش ایمانی میں کمی آنے لگی اور دنیا کی طرف جو ہے وہ توجہ زیادہ ہونے لگی، تو پھر ایک حزب پڑھنا تو آسان کام نہیں ہے روزانہ کا. ایوریج 4.5 پارے روزانہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی تلاوت کو معمول بنائے. آج کل تو ہم سے خود ہم پڑھنے لگتے ہیں کہ ایک قرآن کو ختم کریں رمضان میں، تو وہ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، وہ پورا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اور ڈاؤن دا ایئر ہر ہفتے قرآن کی تلاوت مکمل کرنا یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا. بعد میں جب ایمانی جذبات کچھ کم ہوئے، سرد پڑنے شروع ہوئے، تو پھر سوچا گیا 30 پارے اس لیے کیے گئے کہ ایک مہینے میں تو کم سے کم وہ ایک ایک پارہ پڑھ کر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرے. یہ ہے 30 پارہ, کانسیپٹ یہ تھا. تو تلاوت قرآن کو تو لازمن ہم اپنا ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے, اور سچی بات یہ کہ جب سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر وہ ہدایت بھی ملے گی. اور نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے حوالے سے ہمیں سہولت بھی رہے گی, قرآن پڑھیں گے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوگا. قرآن جو ہے وہ تو ایک نور ہے, نور ایمان کو پیدا کر جنریٹ کرتا ہے وہ اندر, اور جب جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا انسان کے لیے گناہوں سے اور حرام سے بچنا ممکن ہو سکے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم اگر سارا سال مسلمانوں کی سی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں, حرام سے اور ناجائز باتوں سے بچنا چاہ رہے ہیں, تو بہت بڑی سپورٹ یہ قرآن ہوگا ہمارے لیے. جب وہ ایمانی جذبات سرد پڑنے لگتے ہیں تو پھر دوبارہ کیسے تازہ ہوں گے. یہ قرآن سب سے بڑا ذریعہ ہے. ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھ کر پڑھیں, اس کو روزانہ کا معمول بنائیے. اب ایک پارہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے آج کے دور میں. ایک رکو سے شروع کر لیں, دو رکو سے شروع کر لیں, لیکن ساتھ ترجمہ بھی, کہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس میں میسج کیا ہے. یہ ہمارا اب سال بھر کا معمول ہونا چاہیے. اس ماہ مبارک کی برکات سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کا یہی ایک واحد راستہ ہے. اور اسی کے اندر وہ دوسری چیز بھی پنہاں ہے, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور پھر وہ اسی کی بنیاد پر ایمان, ایمانی جذبات اور اعمال صالحہ وہ تو تبھی جنریٹ ہوں گے, تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی, اور دنیا میں اللہ ہمیں سربلندی بھی عطا کرے گا, عزت اور وقار بھی دے گا. اور اگر یہ کمزور پڑ گیا تعلق, تو وہی حال ہوگا جو آج اس وقت پوری امت کا ہے. ذلت اور مسکنت کا عذاب اس وقت پوری امت کے اوپر مسلط ہے, اور یہ بات اللہ کے رسول نے واضح کر دی تھی, اور اقبال نے بھی اس کو اردو میں بھی ہمیں سمجھا دیا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو سربلندی اور عزت عطا کرے گا, اور اسی کو چھوڑنے کی پاداش میں ذلیل و خوار کر دے گا. مسلمان قوم کی عزت اور رسوائی, اس کا سارا دار و مدار ہمارے قرآن سے تعلق کے حوالے سے ہے. قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے, قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہو, اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہو, اس کو تم نے قائم اور نافذ بھی کیا ہوا ہے, اللہ کی مدد و نصرت ہے ہی مسلمانوں کے لیے. تم زمین پر اللہ کی نمائندہ امت ہو, اور تمہاری مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی ہوئی ہے. اور اگر اس سے بے وفائی کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا, پھر تمہیں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا اوپر. نہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بن کر تم اوپر آ سکتے ہو, نہ روس کے گھڑے کی مچھلی بن کر اوپر آ سکتے ہو, کچھ نہیں ہو سکتا. ذلت اور خاری تمہارا مقدر بنی رہے گی. یہ ہے قرآن کی اہمیت. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اقبال کہتے ہیں نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم, یعنی آج کی امت کو خطاب کیا ہے, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو ترک کر دیا, لہذا ذلت و خاری تمہارا مقدر ہے. اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اسی کو اپنا راہ عمل بناؤ, اسی سے ہدایت حاصل کرو. اور ظاہر بات ہے جب قرآن کی بات آ رہی ہے تو قرآن ہی کی تفسیر ہے, سنت رسول, احادیث رسول, یہ اسی کی تشریح اور تفاسیر ہیں. اس دین کو پورے طور پر پکڑنا ہے جس کی بنیاد قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, جب اس کو مضبوطی سے مل کر پکڑو گے تو آپس میں بھی قریب آ جاؤ گے, اور اس سے جتنا دور رہو گے اتنا آپس میں بھی اختلافات اور افتراقات اور دشمنیاں اور کشیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور وہی آج امت کا حال ہے. پوری امت کو تو چھوڑ دیجئے, ایک پاکستانی قوم کو لے لیجئے, کیا حال ہے اس کے, کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے, کس کس قسم کے جو ہیں وہ منافرتیں ہیں جو موجود ہیں اس ایک ملک کے اندر. مسلمان ہیں, عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے, سیاسی بنیادوں پر مخالفت جو دشمنیاں, مذہبی بنیادوں پر دشمنیاں, فرقہ واریت کی بنیاد پر دشمنیاں, علاقائی حوالے سے دشمنیاں, لسانی حوالے سے دشمنیاں, کون سی دشمنی ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ. تو یہ قرآن جو ہے اس کو تھامنا ہے, اور اس کا عہد کر کے اٹھیں ہم میں سے ہر شخص کی کہ اب اس کو پورے سال میں ہم نے قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جسے عربی سیکھنے کی توفیق دے تو کیا کہنے, ہونا تو وہی چاہیے, کوشش تو اسی کی ہونی چاہیے. اگر ہم نے 15-20 سال جو ہیں دنیاوی تعلیم کے حصول میں لگائے ہیں تو 1-2 سال جو ہیں وہ ہم لگ کر محنت کر کے عربی زبان اتنی سیکھ لیں کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں مفہوم بھی سمجھ میں آتا جائے, یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اگر اس تک رسائی نہیں بھی ہو رہی تو پھر تراجم ہیں, تفاسیر, ان کی مدد سے قرآن کا مطالعہ کرنا, اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں. یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس رمضان کی برکات گویا کہ ہمیں سارا سال جو ہے اس سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ رہ گئے ہیں, اس میں حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کہ جو میں چاہوں گا کہ آپ تک آ جائیں. اس وقت سب سے بڑا جو ایشو اس ملک کے اندر موضوع گفتگو بنا ہوا ہے, جوڈیشیل کمیشن کی رپورٹ جو آئی ہے دھاندلی کے الزامات کے حوالے سے, اس کے اندر جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ اگرچہ بحثیت مجموعی منظم دھاندلی کے واضح ثبوت تو نہیں پیش کیے جا سکے, لیکن بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر نہیں نبھائی اور بے شمار بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو بے ضابطگیاں اپنی جگہ ہوئی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. اب اس پر حکمران جو حکومت ہے ہماری اس وقت حکمران جماعت, وہ تو خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے کہ ہمیں بری کر دیا گیا ہے, لیکن حقیقت دیکھیں, حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھارت جہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو ان کو سزا بھی سنانی چاہیے تھی تاکہ آئندہ کے لیے تو کوئی پریسیڈنٹ قائم ہوتا, ورنہ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب لائسنس دے دیا گیا ہے کہ اس قسم کی بے ضابطگیاں کر کے اپنے ہی مفاد کے جو ہے نتائج حاصل آپ کر سکتے ہیں. اور یہ گویا کہ ایک بڑا الارمنگ سا معاملہ ہے کہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی ہے, یہ سسٹم کے لوگ ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں, اور یہ ہمارے موجودہ سسٹم کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے. عدل اور انصاف نہیں ہے یہاں پر, اصول پسندی نہیں ہے. سسٹم کو بچانا, وہ سسٹم کون سا ہے؟ جس انداز سے ہم جا رہے ہیں یہ سسٹم سسکیاں لیتا وہ ختم ہو جائے گا, اب جس انداز سے چلایا جا رہا ہے. لیکن یہ سسٹم, موجودہ جمہوری سیٹ اپ, اس کے جو شواہد اب سامنے آ رہے ہیں کہ یہ تو نری سیاسی جماعتوں کی لوٹ مار ہے, کرپشن, مواقع کرپشن کے ملتے ہیں جس جو حکومت میں آ جاتا ہے. ملکی مفاد وہ تو پتہ نہیں کس چڑیا کا نام ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے. جو ہوش ربا معاملات سامنے آ رہے ہیں, دادا تو پہلے بھی تھا, اب حقائق سامنے آ رہے ہیں. ملک کی دولت کیسے باہر جو ہے رکھوائی جا رہی ہے, ملک کو لوٹ کھسوٹ کر کھانا, باری کے اوپر اپنی باری کی جو ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے, اب اس کو باری ملے گی اور اس کو باری ملے گی. یہ تو قوم کے لیے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ سسٹم ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو جائے اور ہم اس کو جو ہے تحفظ دے رہے ہیں ایک مقدس گائے کی حیثیت سے, جو اصولی طور پر بالکل ناکام ہو چکا ہے. ثابت ہو گیا کہ اس سے سوائے گند کے اور کچھ برآمد ہوتا ہی نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے سے شدید دشمنیاں رکھنے والے سیاسی بنیادوں پر سسٹم کو بچانے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ مفادات تو اسی میں, اور وہ گویا وہی آسمانی کا درجہ اختیار کر چکا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلسل, ہمارا گراف نیچے کو جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے سنبھلنے کا, جھٹکا بھی دیتا ہے اور پھر ہمیں جو ہے موقع بھی دے رہا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ابھی تک بدقسمتی سے ہماری دینی سیاسی جماعتیں بھی وہ اسی سسٹم کی محافظ بنی ہوئی ہیں. بدقسمتی ہے، المیہ یہ. اور بہرحال میں والد صاحب کی بات ہی آپ کو سناؤں گا کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے. جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر یہ پاکستان ہمیں عطا کیا تھا، یہ خطہ زمین جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال، ایک بہترین اس کی جو لوکیشن ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے پاکستان کی دنیا کے اندر کی کتنی اہمیت ہے، کیسے اہم مقام کے اوپر ہے، اور اللہ نے اس کے ساتھ کیا کچھ جو ہے ہمارے اوپر انعامات نہیں کیے، لیکن ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم اس کے اہل ہی نہیں تھے. ایک بازو ٹوٹ چکا ہے اور اس کے بعد بحرانوں پر بحران آتے رہے ہیں. کئی دفعہ ایسے لگتا تھا کہ بس گیا کہ گیا، کہیں وہ ذوالفقار مرزا جو ہے اچانک پھوٹ پڑتا ہے کہ جی یہ سازشیں ہو رہی ہیں امریکہ اور برطانیہ مل کر، اور وہ ایک خاص شخصیت جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے مل کر پاکستان کو توڑنے کی پلاننگ کر چکے ہیں، وہ پھٹا ہے تو اچانک جو ہے پھر اس کے اوپر کاروائی کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں قدم قدم پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بس گئے کہ گئے، لیکن ہم سیکھنے کے روادار نہیں ہیں. اور گویا ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم نہیں کرنا، اللہ سے بغاوت جاری رہے گی، اس سسٹم کو بچائیں گے، اس سڑے ہوئے گلے ہوئے سسٹم کو بچائیں گے، لیکن اللہ سے بغاوت جاری رہے گی، اللہ کے دین کو اس ملک میں قائم نہیں کریں گے، تو جو پھر اینڈ ریزلٹ ہے وہ بہت خوفناک. ہم اپنا وجود کے جواز کھو چکے ہیں، اب اللہ ہمیں کتنی مہلت دیتا ہے یہی وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں معلوم، لیکن یہ ایک نظریاتی ملک تھا، ہم نے نظریاتی جڑوں کو کھوٹ ڈالا ہے اور اس نظریے سے اعلی الاعلان ہم نے اعلان برات کر دیا ہے. لہذا جب نظریے کو ہم نے چھوڑ دیا تو پھر جو آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے وہ پھر باقی نہیں رہ سکتی، اس کا وجود کا جواز ختم ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے مسلمانوں کے حوالے سے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر اللہ سے بے وفائی کرو گے تو دنیا میں پھر رسوائی اور ذلت ہمارا مقدر بنے گی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان کا بھی ہم سارا گزار لیتے ہیں، لیکن جو اصل میسج ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا، کہ ہم ایک بہت بڑے پیمانے پر اللہ سے غداری کے اور بغاوت کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس کی تلافی کے لیے ہم کوئی سنجیدہ کوشش جو ہے بظاہر ہمیں اس ملک کے اندر نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے، جو اصل دینی جذبہ ہے وہ ہمارے اندر بیدار کر دے، اور جو مسلمان ہونے کے عملی تقاضے ہیں ان کا شعور بھی ہم پر اجاگر کر دے، اور تاکہ ہم واقعتاً اس دنیا میں بھی اللہ کے وفادار بن جائیں، تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے طے کر دی ہے، ورنہ یہ خسرت دنیا والآخرہ کا معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہمارے حکمرانوں کا حال یہ بھی ہے کہ عید جو منا رہے ہیں وہ کہاں جا کر منا رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہوا کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے، پاکستانی قوم کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستانی قوم سے انہیں کوئی خاص غرض نہیں ہے. یہ ہے جو اس سسٹم کا حاصل ہے، جو نچوڑ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں صحیح رخ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن جزا. اب آپ سنتیں ادا کر لیجیے.